الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم حاضرین معزز سامعین اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں کس قدر اپنے فضل و کرم لطف و عنایت سے مالا مال فرما رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے ایمان کی جو خوبیاں ہیں جو ایمانی صفات ہیں ان سے صاحب ایمان جب آراستہ ہوتا ہے تو اللہ کا محبوب اور مقرب بن جاتا ہے گزشتہ مضامین میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ انسان پاکیزہ سوچ کا مالک ہو اس کی زندگی صاف شفاف ہو بالخصوص اس کی جوانی کا عالم بے داغ ہو تو ایسے نوجوانوں کے لیے اللہ پاک نے آخرت میں اس قدر اعزاز و اکرام رکھے ہیں کہ ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے عفت اور پاک دامنی شرم و حیا یہ ایمانی خوبیاں ہیں ایمانی صفات ہیں اللہ تبارک و تعالی پاک دامنی کی لاج رکھتے ہیں اور جوانی کو عبادت کے اندر گزارنے والوں کو دنیا میں بھی نوازتے ہیں آخرت میں بھی اللہ پاک نے ان کے لیے وعدے فرما رکھے ہیں بنی اسرائیل کی ایک خاتون کا واقعہ جو روایات میں موجود ہے کہ جو حسین و جمیل تھی لیکن بہت زیادہ پاک باز تھی پاک دامن تھی اس زمانے کے رؤساء اور سردار ان میں سے یک کے بعد دیگرے ایک نے دوسرے نے تیسرے نے چار افراد نے یک کے بعد دیگرے اس کے ساتھ گناہ کا ارادہ کرنا چاہا لیکن وہ عفیف اور پاک دامن نکلی ان تینوں اور چاروں نے مل کر سازش کی اور اس کو ایک سازش کے تحت رسوا کرنا چاہا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا یہ چاروں مل کر آپس میں جب ان کی بات چیت ہوئی کہ فلاں خاتون حسین و جمیل ہونے کے باوجود ہماری پیشکش کو ٹھکرا دیتی ہے تو ان چاروں نے سازش کر کے مل کر شکایت کی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت کے اندر یہ مقدمہ لے کر گئے کہ فلاں خاتون اس کا نام پتہ تعارف کروا کر بتایا کہ یہ کتے کے ساتھ مکالا کراتی ہے لہذا اس کے اوپر انہوں نے چاروں نے گواہی دی، جس کی وجہ سے اس خاتون کے لیے فیصلہ یہ ہوا اس زمانے کی شریعت کے مطابق کہ اس کو قتل کیا جائے. تھی وہ پاک دامن، عفیف، اللہ کی نیک بندی، اللہ پاک نے خود ہی اس کے بچاؤ کا ایسا غیبی انتظام کروایا کہ اس فیصلے کے صادر ہو جانے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام نہایت ذہین تھے، بہت زیادہ اللہ پاک نے علم سے، معرفت سے نوازا تھا. پورا خاندان ہی چرند پرند کی بولیوں سے آگاہی اور ان کو رسائی دی گئی تھی. رات کا وقت تھا، چند نوجوان لڑکے آپس میں بیٹھ کر کھیل رہے تھے، قاضی بن گیا اور تین چار افراد نے وہی ان نوجوان بچوں میں سے کردار ادا کیا اسی بات کا کہ ایک عورت نے اس طرح سے کتے کے ساتھ مکالمہ کیا ہے. تو وہ مقدمہ لے کر حضرت سلیمان، جو اس وقت نو عمر لڑکے تھے، ان کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت یہ ایک ڈرامہ تھا، یعنی ایک تخیلاتی، گویا کہ وہ لوگ ایک خاکہ پیش کر رہے تھے، جو مقدمہ حقیقت میں ہوا تھا اس کی عکاسی ایک تصوراتی خاکے کی شکل میں پیش کر رہے تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں یہ چاروں آئے نوجوان لڑکے اور کہا کہ اس طرح سے ایک عورت کے اوپر یہ الزام ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے فیصلہ کرنے کا اور مقدمہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے. ان چاروں کو الگ الگ بٹھا دیا اور یکے بعد دیگرے ایک ایک کو بلایا، پوچھا کہ وہ جو کتا ہے جس کے بارے میں تم الزام لگاتے ہو کس رنگ کا ہے؟ اس نے کہا خاکی. دوسرے کو بلایا، اس سے پوچھا وہ کتا کس رنگ کا ہے؟ کہا کالا. تیسرے سے پوچھا وہ کتا کس رنگ کا ہے؟ کہا سفید. چوتھے کو بلایا، اس سے پوچھا کتا کس رنگ کا ہے؟ کہا لال. فرمایا کہ تم چاروں کے چاروں جھوٹے ہو، اگر تم اس بات میں سچے ہوتے تو تمہارا اس کتے کی رنگت کے اوپر اتفاق ہوتا، لہذا ثابت ہوا کہ تم چاروں کے چاروں گواہ جھوٹے ہو، تو تمہاری جھوٹی گواہی کے بلبوتے پر تم چاروں کو قتل کیا جائے گا. یہ تو ایک تصوراتی مقدمہ تھا. اس مقدمے کی خبر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی اور آپ نے آنن فانن انہی چاروں افراد کو بلا لیا جو سردار تھے، اسی طرح الگ الگ بٹھایا اور پھر ہر ایک سے اس کتے کی رنگت کے بارے میں سوال کیا، تو ان چاروں کا بیان الگ الگ اور مختلف نکلا، جس سے ثابت ہو گیا کہ وہ پاک دامن، عفیف اور یہ چاروں کے چارے، چاروں کے چاروں اس سازش میں شریک ہو کر اس کو موت کے گھاٹ اتروانا چاہتے تھے. اس وقت پھر ان چاروں کے لیے قتل کا فیصلہ ہوا کہ ناحق تم ایک پاک دامن عورت کے اوپر الزام لگا کر اس کو تم موت کے گھاٹ اتروا رہے تھے، لہذا اس زمانے کی شریعت کے مطابق یہی فیصلہ ان کے لیے ہوا کہ ان چاروں کو قتل کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی، بندیوں کی ایسی لاج رکھتے ہیں کہ جب بندہ صاف شفاف ہو اس کی فریاد سنتے ہیں، اس کی عزت اور آبرو محفوظ رکھتے ہیں. گزشتہ زمانوں کے اندر ایسے واقعات پیش آئے، دنیا میں چار بچے ہیں جنہوں نے گود کے اندر گویائی کی ہے، بولے ہیں، گواہی دی ہے. ان میں سے ایک بچہ وہ بھی تھا کہ جو ایک پاک دامن بزرگ نیک مرد کے اوپر جب الزام لگا تھا تو گود کے بچے نے گواہی دی تھی کہ یہ الزام جھوٹا ہے. تو بندہ جب صاف ستھرا ہوتا ہے، پاک دامن ہوتا ہے، عفیف ہوتا ہے، اپنی عزت کو داغدار ہونے سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں معزز اور محترم ہوتا ہے، دنیا میں بھی سر بلندی اس کو ملتی ہے، آخرت میں بھی اللہ پاک اس کو سرفراز فرمائیں گے. تو جوانی کی عبادت اس کی بڑی قدر و منزلت ہے اور بڑھاپے کی عبادت، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ مومن ایمان کی حالت میں اپنی سفید داڑھی کر کے میرے سامنے آتا ہے، اس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. اس کی وہ معصومیت، وہ اس کا بڑھاپا، وہ اس کے بالوں کی سفیدی، فرمایا کہ اس سفید بال والے مومن مسلمان کو عذاب دینا یہ میرا کام نہیں. جوانی کی عبادت ویسے ہی کارآمد ثابت ہو جاتی ہے، عرش کا سایہ دلوانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور بڑھاپے کے اندر یہ سفید بال اللہ کے ہاں ان کی لاج رکھی جاتی ہے. فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ صاحب ایمان بندہ سفید داڑھی کے ساتھ میرے سامنے آئے اور میں اس کے لیے عذاب کے فیصلے دوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ عفت اور پاکدامنی کے جوہر کو سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ ستار العیوب ہے, غفار الذنوب ہے. سابقہ زندگی میں جو کمی کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے, بندہ سچے دل سے نادم ہو کر اللہ پاک سے معافی مانگ لیتا ہے, لمحے بھر میں اس کا سارا حساب صاف ستھرا ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بھی ستاری کا معاملہ فرماتے ہیں, غفاری کا معاملہ فرماتے ہیں, عفو درگزر سے اس کو لے کر معزز اور محترم رکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں دروازے کھلے ہیں توبہ کے, استغفار کے, رجوع کے. میں نے عرض کیا تھا کہ بندے کے اندر اگر تھوڑا سا بھی احساس ہو, ندامت ہو, فکر ہو آخرت کی, اگر وہ گناہ کی دلدل میں دھسا ہوا ہے, گناہ کی طرف آگے بڑھ چکا ہے, واپس پلٹنا چاہے, بہت آسان عمل ہے. جو ناجائز محبت, ناجائز تعلق, حرام تعلقات میں پڑا ہوا ہے, اس سے قطع تعلق اختیار کر کے رجوع اللہ رکھے, سچی پکی توبہ کر لے, اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا اہتمام رکھے کہ 500 دفعہ, اول بھی 5 دفعہ درو شریف, آخر میں بھی 5 مرتبہ درو شریف, چند دن یہ عمل کر کے دیکھ لے, دل ایسا صاف شفاف ہو جائے گا کہ انسان کے دل کے اندر جو گناہوں کی جو میل کچیل اور زنگ لگا ہوا ہوتا ہے, کہ ناجائز محبت کی طرف جو کشش اور التفات پایا جاتا ہے, وہ سب دھل کر صاف ہو جاتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کے اندر جو ایک شخص کسی پر عاشق ہوا, پیغام محبت بھیجا, اس نے کہا ٹھیک ہے تمہارا محبت کا پیغام قبول ہے, 40 دن تک فاروق اعظم کے اقتداء میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لو, اس کے بعد تمہارا پیغام منظور ہے. نوجوان بڑا خوش ہو گیا کہ آسان نسخہ ہاتھ لگایا, 40 دن تک بڑے اہتمام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتا رہا. 40 دن کے بعد اس خاتون کی طرف سے پیغام آیا کہ اب 40 دن مکمل ہو گئے, بتاؤ کیا ارادہ ہے. اس نوجوان کی طرف سے جواب گیا کہ تمہاری محبت کے اندر 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز کا اہتمام شروع کیا تھا, اللہ پاک نے اس اہتمام کی برکت سے اپنی محبت نصیب فرما دی, دل صاف ہو گیا, شفاف ہو گیا, وہ گناہ کا میل کچیل جس میں کشش معلوم ہوتی تھی اب اس کی کدورت نظر آنے لگی ہے, احساس ہو جاتا ہے, ضمیر زندہ ہو جاتا ہے. نفس امارہ جو انسان کو گناہوں کی کشش کے اندر ڈال کر اور ملمہ سازی کر کے کھینچتا ہے, وہ اس نفس کا جب وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی دکھائی دینے لگتا ہے. اس خاتون نے پوری تفصیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہلا بھیجی, آپ نے بہت زیادہ اس کو خراج تحسین پیش کیا کہ تم نے جو نسخہ اختیار کیا, اپنی بھی بچت رکھی, اس کی بھی بچت رکھی, اور ایسا نسخہ اس کو بتا دیا کہ جس سے وہ ہلاکت سے بچ گیا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب, جو قرآن کریم آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے, وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہے, آپ اس کی تلاوت فرماتے رہیے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم کرتے رہیے. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ, یقیناً نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, یقیناً اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. صدق دل سے ہو, سچے دل سے ہو, درد کے ساتھ ہو, احساس کے ساتھ ہو. تو جو بھی بندہ ناجائز محبت میں گرفتار ہو, سچی ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہے, نمازوں کا اہتمام رکھے, لا حول ولا قوت الا باللہ روزانہ کی بنیادوں پر 500 مرتبہ پڑھ لیا کرے, ایسا بہترین نسخہ ہے کہ دل صاف ستھرا ہو کر اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے, حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے بے حیائی کے کاموں سے, اور ہر وہ کام جو اللہ کی نگاہ رحمت سے بندے کو گرا کر دور لے جاتا ہے, اللہ پاک اس کام سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے. امت مسلمہ کے اوپر مختلف قسم کے حالات آتے ہیں, آزمائش اور امتحانات آتے ہیں. اس امت کو اللہ پاک نے اپنی خصوصی امت بنایا ہے. یہ کوئی لاوارث امت نہیں. قرآن کریم اللہ پاک نے کفار کا حال ذکر فرمایا اور اہل ایمان کے ساتھ اپنی مدد اور نصرت ذکر فرمائی, اور بڑی پیاری آیت کے اندر وہ جملہ ارشاد فرمایا جو پہلے بھی میں آپ حضرات کو سنا چکا, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد اور نصرت اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ ان کا دوست ہے. اہل ایمان اللہ کے دوست ہیں, خاص بندے ہیں, اللہ کے ماننے والے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. کافروں کا کوئی دوست, کوئی مددگار, کوئی والی وارث نہیں ہے, اللہ ہی مددگار ہے, والی وارث ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, جس بندے نے بھی اپنے اللہ پر بھروسہ کیا, اعتماد کیا, اس پر یقین رکھا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. مومن کی نگاہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر رہتی ہے, حالات کسی بھی قسم کے ہوں, کوئی بھی نوعیت آ جائے, خوشی ہو یا غمی ہو, آزمائش اور امتحانوں کے اندر, نعمتوں کی فراوانیوں کے اندر, ہر حال میں بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مسلمان تو بڑے مزوں میں ہیں, نعمت ملتی ہے, شکر کرتا ہے, اس کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے, خدا نہ خواستہ مصیبت آئی آزمائش کے اوپر صبر کرتا ہے, صبر کے ذریعے قرب پا جاتا ہے. دونوں حال میں مزے ہیں, وارے کے نیارے ہیں, شکر اور صبر دونوں ذریعوں سے. لیکن اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ ان کا بھروسہ, ان کی نظر اللہ کی ذات پر ہوتی ہے. آج کل ایک وائرس جو پڑوس ملک کے اندر پھیلا ہوا تھا, اس کی افواہیں وطن عزیز میں بھی سرگرم عمل ہیں, اور اس کی وجہ سے خوف و ہراس کی فضا ہے. بندہ مومن کا تعلق جب اللہ تعالی کے ساتھ ہو, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جس نے اللہ پر بھروسہ رکھا اللہ اس کے لیے کافی ہیں. أَنَا عِندَ ظَنِّ عَبْدِي بِي, میں اپنے بندوں کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتے ہیں. ہمارا گمان اللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے. جس اللہ نے آج چین, سکون, امن, عافیت, خوشی, سکون, سرور, صحت اور عافیت کے ساتھ رکھا ہے, وہ کل بھی اس سے زیادہ اچھی حالت میں رکھے گا. بڑا کام کا نسخہ ہے. فرمایا کہ اگر ہر نعمت پر, جو مادی ہو یا روحانی ہو, انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا رہے, اس شکر کی نعمت کی بدولت اللہ پاک آئندہ کل اس کی نعمت میں مزید اضافہ فرما دیں گے. صحت ایک عظیم الشان نعمت ہے, مال و دولت, راحت اور آرام, امن و سکون, آزادی, فراوانی, ڈھیر اور ڈھیر اللہ پاک نے نعمتیں دی ہیں. بندہ رات کو, حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ شکر کر کے سونے والا بندہ مومن, کبھی اس کی زندگی میں بدحالی نہیں آئے گی. جو رات سوتے وقت 100 مرتبہ اللہ پاک کا شکر بجا لائے, اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر 2 ٹوک لفظوں میں وعدہ فرمایا, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو گے, میں نعمتوں میں ترقی اور دوام دوں گا. تو بندے کا تعلق جب اللہ کی ذات کے ساتھ ہو, تو یہ خبریں, یہ واقعات, یہ حالات بندے کو ڈر اور خوف میں مبتلا نہیں کرتے. ہر بندے کی زندگی محدود ہے, اس کی انتہا متعین ہے. رب کعبہ کی قسم, جو موت کا وقت لکھا ہے, اس سے نہ 1 سیکنڈ پہلے نہ 1 سیکنڈ بعد. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون, ہر فرد و بشر کی موت کا ایک وقت اللہ پاک نے لمحے کے اعتبار سے مقرر کیا ہے, سیکنڈوں کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی. کمزور بھروسے والے, کمزور یقین والے, کمزور ایمان والے ڈر اور خوف کی وجہ سے روزانہ زندگی میں 100 مرتبہ مر جاتے ہیں, اب پتہ نہیں کیا ہوگا, اب پتہ نہیں کیا ہوگا. جیسے اللہ تو ہے ہی نہیں, وہ ہے, اس نے اپنے بندوں کو سنبھالا ہوا ہے, کچھ نہیں ہوگا. جس اللہ نے آج چین اور سکون سے, راحت اور آرام سے رکھا ہے, وہ کل بھی اس سے زیادہ عیش اور آرام میں رکھے گا. اور خدا نہ خواستہ جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی آفت آتی ہے, تو لاکھوں نہیں کروڑوں کے اندر چن چن کے جس کے لیے اللہ کا فیصلہ ہوگا, اسی کے اوپر وہ مصیبت آتی ہے, دوسرا ہرگز متاثر نہیں ہوتا.
درخت کے سینکڑوں پتوں میں جس پتے کے لیے جھڑنے کا فیصلہ ہوتا ہے وہی جھڑتا ہے، برابر والا نہیں جھڑتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس فتح کر چکے تھے، سرزمین شام کے اندر امواس نامی ایک بستی تھی، وہاں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی. بے شمار صحابہ اکرام بھی اس بستی میں آباد تھے. اس بستی کے اندر حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 15,000 اہل ایمان طاعون کی وبا میں اللہ کو پیارے ہوئے. اسی بستی میں ہزاروں افراد زندہ سلامت، جس جس کے لیے فیصلہ ہوا ہے چن چن کے وہ متاثر ہو کر گئے ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ جب کوئی وبا آئے، کوئی مصیبت آئے تو انسان ڈر کے مارے، خوف کی وجہ سے اپنے مالک و خالق ہی کو بھول جائے. بڑے بڑے صحابہ اس طاعون کی وبا میں گئے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار، وہ اسی طاعون کے اندر طاعون امواس میں شہید ہوئے. فرمایا قیامت کے دن شہداء اور طاعون کے اندر وفات پانے والے آئیں گے، سب کے سب شہداء کا درجہ اور مرتبہ پائیں گے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بڑی ہستی جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن علماء کی سرداری کا جھنڈا ہوگا، وہ بھی اسی طاعون امواس میں شہید ہوئے ہیں. اور بے شمار صحابہ، ایک مقدار 15,000 یہ تو یقینی ہے، اور بعض مورخین نے 30,000 کی تعداد ذکر فرمائی. اس میں بے شمار صحابہ اکرام بھی ہیں، لیکن جس جس کا فیصلہ تھا وہ گیا ہے، باقی بے شمار تعداد زندہ سلامت رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب کسی علاقے میں طاعون یعنی وبا پھیل جائے، فرمایا کہ نہ وہاں سفر کرو نہ وہاں سے سفر کرو، اس علاقے میں محدود رہو، نقل مکانی موقوف کر دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جو وہاں کے گورنر تھے، ان کو پیغام بھیجا کہ اپنے باشندوں کو، امواس کی بستی کے لوگوں کو بتا دیں کہ وہ لوگ بستی چھوڑ کر اطراف میں پہاڑوں پر چلے جائیں. اس تدبیر کو اختیار کیا گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے طاعون کی وبا تھم گئی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. ڈر اور خوف کی وجہ سے انسان ہزار مرتبہ مر جاتا ہے، لیکن موت کا ایک دن اٹل ہے، ایک دن پکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کو سامنے رکھنا چاہیے. فرمایا کہ اپنے اموال کی حفاظت کیا کرو مال کی زکات دے کر. حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکات دے دی مال محفوظ ہو گیا. وداووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ خیرات نکال کر. واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، فرمایا کہ آنے والی مصیبتوں کا سامنا کرو دعاؤں کے ذریعے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے ذریعے. جب بندہ دل کی گہرائی سے اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو آئی ہی بھی مصیبت ٹل جاتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آ رہی ہو تو وہ بھی رک جاتی ہے، تھم جاتی ہے. واستقبلوا، بڑے پیارے الفاظ ہیں، فرمایا کہ استقبال کرو امواج البلاء، مصیبتوں کا ٹھاٹا مارتا ہوا، جو موجوں مارتا ہوا سمندر آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو. بالدعاء والتضرع، دعاؤں کے ذریعے، گڑ گڑانے کے ذریعے، دعا بڑی بڑی اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی مصیبتوں کو یا آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے. دعا تو اللہ کی فریاد کا نام ہے کہ بندہ اللہ سے فریاد کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، اور رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنے والا بہت جلدی اپنے مطالبات پا لیتا ہے. میں نے سنایا تھا کہ پچھلی امتوں کے پیغمبر اپنی امت کو لے کر اللہ تعالیٰ سے بارش کی فریاد کے لیے جنگل میں نکلے تھے. اللہ میاں نے پوچھا کیوں آئے، فرمایا یا اللہ استسقاء کے لیے، بارش کی طلب کے لیے دعائیں کریں گے. فرمایا جائیے، واپس جائیے، آپ سے پہلے ایک چیوٹی آ چکی ہے مجھ سے مذاکرات کر کے، کامیاب مذاکرات کر کے جا چکی، ہم نے بارش برسانے کے فیصلے کر لیے ہیں. ایک چیوٹی کی دعا پر اللہ پاک نے قحط ختم کرنے کا فیصلہ فرما کر بارش برسانے کا ارادہ فرما لیا. امت مسلمہ بہت اللہ پاک کی محبوب امت ہے، اس لحاظ سے دعا کے ذریعے بندہ مصیبت کو دور کر لیتا ہے، آنے والی مصیبت کو روک لیتا ہے. اور دوسری چیز ہے صدقہ. الصدقہ ترد البلاء، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے. کسی بھی نوعیت کی مصیبت ہو، مصیبت ٹل جاتی ہے، دور ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے صدقے کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے، حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے. حضرت حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شان یہ تھی کہ آپ نے جنت میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز گونجتے ہوئے سنی. جیسے آج کل بڑے بڑے شاپنگ سینٹروں میں یا کہیں اور بڑے جگہوں میں وہ ایک آواز چلتی ہے پوری جگہ سنائی دیتی ہے، یا حرم محترم ہو یا مسجد نبوی ہو، یا ایک ساتھ جب اذان ہوتی ہے ہر طرف ایک ہی جیسی آواز گونجتی ہوئی سنائی دیتی ہے. تو جنت میں تلاوت کی آواز گونجتی ہوئی سنائی دی. آپ نے پوچھا کہ تلاوت کس کی ہے؟ بتایا کہ حارثہ ابن نعمان کی. ایسی تلاوت انہماک کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی تلاوت کی آواز کو جنت کے اندر گونجنے کا فیصلہ دے دیا. ان کا یہ عمل تھا. آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، اپنی جو گھر کے اندر جو جگہ تھی، جو بستر چارپائی جہاں آرام فرماتے ہوں گے، وہاں سے لے کر دروازے تک ایک رسی باندھی ہوئی تھی. جب کبھی دروازے پر کوئی فقیر آ کر صدا لگاتا، اللہ کے نام پر مانگتا، تو رقم اٹھاتے، اس رسی کو پکڑ کر دروازے تک آتے، خود اپنے ہاتھ سے صدقہ فقیر کو دیتے. گھر والے کہتے کہ حضرت ہم اتنی زحمت کرتے ہیں، ہمیں دے دیا کرے، ہم جا کر صدقہ فقیر کو دے دیں. فرمایا کہ نہیں، یہ نیکی کا عمل میں خود اپنے ہاتھ سے کروں گا، اس لیے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جو بھی بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بری موت سے بچاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ نیکی کا عمل خود میں اپنے ہاتھ سے انجام دوں. تو صدقہ ایک طرف مصیبتوں کو ٹالتا ہے، دوسری طرف انسان کو بری موت سے بچاتا ہے. تو دعاؤں کا اہتمام ہو، صدقے دیے جائیں، اللہ کی حفاظت بڑی چیز ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھا جائے، اس کی ذات پر اعتماد رکھا جائے، یقین کامل رکھا جائے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک ریت کا ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، ایک پتہ بھی اپنے درخت کی جگہ چھوڑ کر نیچے نہیں گر سکتا. اور اسی طریقے سے دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ وہ دعا ہے. حضرت خالد ابن ولید ایک موقع پر کفار سے کوئی چیلنج کا موقع آیا، کہا کہ اگر آپ یہ زہر پی کر دکھائیں تو ہم تسلیم کریں کہ آپ کا مذہب سچا ہے. یہ دعا پڑی اور زہر پی گئے، اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بال بھی بیکا نہ ہوا، یقین کامل تھا، اعتماد اللہ کی ذات پر پکا تھا. تو صبح شام دعاؤں کا اہتمام رکھا جائے. آیت الکرسی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اور مختلف دعائیں ہیں، مسنون دعائیں جو احادیث میں آئی ہیں. جو انسان کو یاد ہو، کچھ نہ بھی یاد ہو، صرف اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتا رہے. یا اللہ عافیت سے رکھیں، اللہ کی ذات کی قسم کچھ بھی نہیں ہوگا. آنے والی مصیبتیں انشاءاللہ ٹل جائیں گی، اور جو مصیبت آئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل اعتماد نصیب فرمائے، اپنی ذات پر بھروسہ نصیب فرمائے، ہر قسم کے مہلک اور مضی امراض سے ہمیں بھی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. بات یہ ہے کہ انسان جب اس کا تعلق اللہ تعالی کی ذات سے ہو، نظر اللہ کی ذات پر ہو، تو بے شمار کیا سارے کے سارے مسائل اس کے حل ہو جاتے ہیں. باوضو رہنے کی عادت ڈال لی جائے، وضو انسان کو بے شمار مصیبتوں سے آفتوں سے بچاتا ہے. یہ جو جادو کرنے والے لوگ ہیں، کالا جادو، سفلی وغیرہ جو ہوتا ہے، اس کا اثر ناپاک لوگوں پر بہت جلدی ہوتا ہے، لیکن پاک انسان، نمازی انسان، ذکر و اذکار، تلاوت کلام پاک کرنے والوں پر جادو کا اثر بہت دیر سے بڑی مشکل سے ہوتا ہے، وہ بھی نہ ہونے کے برابر. اللہ کے کلام میں، اللہ کے فرمان میں ایسی تاثیر ہے. روم کے بادشاہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ میرے سر میں شدید درد رہتا ہے، کچھ ہو تو بھیجیں. ایک ٹوپی بھیج دی، فرمایا کہ یہ پہن لیا کرو. وہ جب ٹوپی پہنتا، سر کا درد رفو چکر ہو جاتا، کافور ہو جاتا، ختم. جب ٹوپی اتارتا پھر سر کا درد شروع. حیران ہوتا کہ کیا جادو ہے اس ٹوپی کے اندر، جب ٹوپی اوڑھ لیتا ہوں تو درد ختم ہو جاتا ہے، ٹوپی اتارتا ہوں درد شروع ہو جاتا ہے. اس تجسس کے اندر اس نے اس ٹوپی کو ادھیڑ کے کھول کے جب دیکھا، تو دیکھا اندر چھوٹا سا ایک کاغذ کا پرزا نکلا، جس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چھوٹا سا لیکن اس قدر جاندار اور لکھنے والی ہستی، کہ جنہوں نے ایک پرچہ لکھا تھا دریائے نیل کے نام، کہ اگر تو اللہ کے لیے چلتا ہے تو چل، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. دشمنوں نے بڑی تالیاں بجائی تھی، لو جی لو، انسانوں پر تو حکومت کرتے تھے، اب دریاؤں پر بھی حکومت ہونے لگی. کہ دریا کے نام خط آیا ہے کہ عمر ابن خطاب جو اللہ کا بندہ ہے، اس کی طرف سے دریائے نیل کے نام یہ پیغام ہے کہ اگر تو اللہ تعالیٰ تجھ کو چلاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے تو چل پڑ، اور اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، تو نہ چل. فرمایا کہ سب کے سامنے اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا. شام کو ڈالا، صبح دریائے نیل لب لب چل رہا تھا، اپنی مقدار سے 16 ہاتھ بلند چل رہا تھا. اللہ کے کلام میں ایسی تاثیر ہے، بندہ مومن کے دل میں ایمان ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا عبادات اور طاعات کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو اہل ایمان کو اللہ پاک نے وہ تحفظ فراہم کیے جو کفار کو نصیب نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، کثرت سے ذکر اللہ کرنے والے، اور سچی بات یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر سچی توبہ استغفار کرنے والے. یہ گناہوں کا شامت اعمال کسی بھی شکل میں نمودار اور ظاہر ہوتا ہے. ہر انسان انفرادی طور پر اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے صلح کر لے، معافی تلافی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ چین اور سکون سے، راحت اور آرام سے رکھیں گے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، دو چیزیں ہیں جنہوں نے اللہ کے عذاب کے لیے رکاوٹ ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور قرآن کریم میں دونوں چیزوں کو اللہ پاک نے اپنی عذاب کے لیے رکاوٹ بتایا ہے. اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ پاک اپنے بندوں کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں. فرمایا کہ آپ کی ذات بابرکات کا امت کے درمیان موجود ہونا یہ اللہ کے عذاب کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ آپ موجود ہوں اور اللہ کا عذاب آ جائے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. دوسرے فرمایا کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ پاک ان بندوں کو بھی عذاب دینے والے نہیں ہیں جو استغفار کرتے ہوں. فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے پردہ فرما گئے، ایک رکاوٹ تو جاتی رہی لیکن اللہ کے عذاب سے روکنے والی دوسری رکاوٹ ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہے استغفار. اہتمام سے کثرت استغفار ہو. اور آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا انسان ورد رکھے، اللہ کی حفاظت سب سے بڑی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی، اہل وطن کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے آزمائشوں سے، امتحانوں سے، سازشوں سے پوری امت کی حفاظت فرمائے.